پیر 29 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. یونان اپنے شدید مالی بحران سے پریشان اور دیوالیہ ہونے کے خدشے سے دو چار ہے. بینک ہفتے بھر کے لیے بند کر دیے گئے لیکن یونانی وزیر اعظم نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ان کی رقوم محفوظ ہیں.
Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες.
تفصیلاً یونان کے دیوالیہ پن کا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. یورپی کمیشن کے صدر ژان کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہفتے کے اختتام پر بیل آؤٹ پروگرام سے متعلق مذاکرات میں یونان کے حکام نے انا کا اظہار کر کے دھوکہ دیا. انہوں نے ایک جذباتی خطاب کرتے ہوئے یونان کی عوام سے درخواست کی ہے کہ اتوار کو ریفرنڈم میں یورو زون کی بیل آؤٹ پیشکش کے حق میں ووٹ ڈالیں. برسلز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مسٹر جنکر کا کہنا تھا کہ یونان کے مذاکرات کاروں کے رویے کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے.
Je suis profondément affligé.
مسٹر جنکر کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جو یورپ نے دیکھا مجھے خصوصی طور پر اس پر افسوس ہے. ایک رات میں یورپ کو ایک بڑا دھچکا لگا اور اس کی خیر سگالی ہوا میں اڑ گئی. انا پرستی، دفاعی فوائد اور عوام میں مقبولیت جیسے مفاد کو دوسرے پہلوؤں پر فوقیت حاصل ہو گئی. یہ تھے یورپی کمیشن کے صدر ژان کلاڈ جنکر کے الفاظ. واضح رہے کہ یونان کے بیل آؤٹ پیکج پر یورو زون سے مذاکرات کل ناکام ہو گئے تھے. یورپ کے مرکزی بینک نے فیصلہ کیا کہ وہ یونان کے بینکوں کے لیے ہنگامی امداد میں توسیع نہیں کرے گا، جس کے بعد آج سے یونان نے ایک ہفتے کے لیے اپنے بینک بند کر کے سرمایہ پر پابندی لگا دی ہے. ماہرین یونان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب یورپ اور ایشیا کی سٹاک مارکیٹوں میں آج تیزی سے شدید مندی دیکھنے میں آئی ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عامر خان کی ضمانت منظور کر لی ہے. عامر خان پر جرائم پیشہ افراد کو پناہ دینے کا الزام ہے. کراچی سے احمد رضا.
انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج خالدہ یاسین نے اپنے مختصر حکم میں کہا کہ جب تک مقدمہ چل رہا ہے عامر خان ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے وکیل کا موقف تھا کہ استغاثہ 3 ماہ تک زیر تفتیش رکھنے کے باوجود عامر خان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. انہیں رینجرز نے 11 مارچ کو ایم کیو ایم کے صدر دفتر 90 پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا اور لگ بھگ 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کے بعد اسی مہینے کے اوائل میں پولیس کے حوالے کر دیا تھا. ان کے وکیل شوکت حیات ایڈوکیٹ نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ ضمانت کے لیے جمع کرائی گئی دستاویزات کی تصدیق کا عمل کل تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عدالت ان کی رہائی کا حکم جاری کرے گی.
افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان شدت پسندوں نے کم از کم 11 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. مقامی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فوجی پک اپ ٹرکس میں سفر کر رہے تھے کہ ان کے قافلے پر طالبان جنگجوؤں نے حملہ کیا. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صوبہ ننگرہار میں طالبان اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم میں متعدد شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. بنگلہ دیش کی حکومت کے ایک سابق وزیر عبداللطیف صدیقی کو ملک کی ایک ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے. وہ مسلمانوں کی زیارت، حج اور عمرے کو وقت اور پیسے کا ضیاع قرار دینے پر 7 ماہ سے قید میں تھے. عبداللطیف صدیقی پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا اور نہ ہی وزیر اعظم نے ان سے ستمبر میں نیو یارک میں دیے گئے اپنے بیان کو واپس لینے کو کہا ہے. البتہ وزیر اعظم نے انہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے گزشتہ سال ابوظہبی کی ایک شاپنگ مال میں ایک امریکی استاد کے قتل کے جرم میں ایک اماراتی خاتون کو سزا سنائی ہے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
البدر عبداللہ الہاشمی نامی اس خاتون نے آئیبولیا ریان نامی امریکی شہری کو شاپنگ مال کے باتھ روم میں چھری سے ہلاک کیا تھا. ان پر مصری نژاد امریکی ڈاکٹر کے اپارٹمنٹ کے باہر دیسی ساختہ بم سے دھماکہ کرنے کی کوشش کا الزام بھی ہے. یہ بم پھٹنے میں ناکام رہا. اس حملے نے متحدہ عرب امارات کو حیرت میں ڈال دیا ہے، جہاں تارکین وطن افراد کی ایک بڑی تعداد آباد ہے.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے خبردار کیا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے برطانیہ کے وجود کو خطرات لاحق ہیں اور انہوں نے ان شدت پسندوں کو بھرپور جواب دینے کا عہد کیا ہے. ان کی جانب سے یہ بیان جمعے کو تیونس کے ایک تفریحی ساحلی مقام پر ایک حملے میں کم از کم 30 برطانوی سیاحوں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے. برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا کے تیسری بار عہدہ صدارت پر رہنے کے خلاف ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کے باوجود آج ملک میں پارلیمانی انتخابات جاری ہیں. اطلاعات ہیں کہ گرنیڈ پھینکے جانے کی وجہ سے بعض پولنگ اسٹیشنز آج تاخیر سے کھولے گئے. حزب اختلاف نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اور تائیوان کے سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت تائپے کے قریب تفریحی پارک میں سنیچر کو لگنے والی آگ کی زد میں آنے والی ایک 20 سالہ خاتون چل بسی ہیں. اس حادثے میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 200 افراد کی حالت اب بھی نازک ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یونان میں بینک بند کر دیے گئے ہیں. اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے رقم نکالنے کی حد عائد کر دی گئی ہے. یورپ اور ایشیا کے بازار حصص میں فوری گراوٹ آئی ہے. یورپی یونین نے یونان کے لیے ایمرجنسی فنڈ کی میعاد مزید بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. بینکوں کے باہر اے ٹی ایم کیش مشینوں سے ایک شخص ایک دن میں صرف 60 یورو نکال سکتا ہے اور بینک ایک ہفتے تک بند رہیں گے تاکہ مالی معاملات سنبھالے جا سکیں. یہ اچانک یونان کی مالی حالت خراب کیوں ہوئی، مسائل کس نوعیت کے ہیں، تجزیہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پہلے سنیے نادیہ گلزار کی زبانی.
یونان کی حکومت کی جانب سے تمام بینک بند رکھنے کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب یورپی سینٹرل بینک نے یونان کے ہنگامی امدادی فنڈ میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا. یونانی حکومت نے بینکوں کے اے ٹی ایم سے رقوم نکلوانے کی بھی حد مقرر کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دن میں 60 یورو سے زائد تک رقم نہیں نکلوائی جا سکے گی. البتہ اس حد کا اطلاق ان صارفین پر نہیں ہوگا جن کے پاس دوسرے ملکوں کے بینکوں کے کارڈ ہوں گے. یونان کے وزیر اعظم سیپراس نے ٹیلی ویژن پر خطاب کے دوران کہا کہ یورپی سینٹرل بینک نے یونان کو ہنگامی امدادی فنڈ نہ دے کر بلیک میل کیا ہے. انہوں نے مزید کہا،
اس سے صاف ظاہر ہے کہ یورپی گروپ کے اس فیصلے کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف یونانی عوام کی رائے کو بلیک میل کرنا اور ریفرینڈم کے جمہوری عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے.
انہوں نے عوام کو پرامن رہنے کو کہا اور یقین دلایا کہ ان کے پیسے، تنخواہیں اور پینشنیں محفوظ ہیں.
Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες.
یونانی بینکوں میں شہریوں کی جمع رقوم بالکل محفوظ ہے. تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی بھی محفوظ ہے. کسی بھی معاملے میں مشکل آئے تو تحمل سے برداشت کریں.
یونان میں بینکوں کے باہر اے ٹی ایم سے رقوم نکلوانے کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. پینشن وصول کرنے والے چند لوگوں نے کہا،
بلا شبہ ہم پریشان ہیں، میں اتنی غیر احساس نہیں ہوں کہ پریشان نہ ہوں، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن میں بہت برے دن دیکھ رہی ہوں. ہم اپنی پینشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی صرف کی. وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور ہم بیکاریوں کی طرح اپنے پیسے نکالنے کے لیے یہاں انتظار کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہم باہر کھڑے ہیں، کوئی ہمیں بتانے باہر نہیں آ رہا. ٹی وی چینلز اب کچھ کہتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہتے ہیں. وہ سب ہمیں پاگل بنا رہے ہیں.
یونان کے نائب وزیر داخلہ جارج کاٹروگالوس نے قرض دینے والے ممالک پر بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے کہ وہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے قرض کے نئے پیکج پر ریفرنڈم کو منسوخ کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ ریفرنڈم 5 جولائی کو متوقع ہے.
ظاہر ہے کہ ہمیں قرضہ دینے والے ہم پر دباؤ ڈال کر اس ریفرنڈم کو منسوخ کروانا چاہتے ہیں، یا بدترین صورتحال میں بلیک میل کے ذریعے اس کے نتائج پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس بلیک میل یا اشتعال انگیزی کے خلاف ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حقیقی مفاد کس چیز میں ہے.
یونان کو منگل تک عالمی مالیاتی ادارے کو 1.60 اربع یورو کا قرض واپس کرنا ہے. بصورت دیگر یونان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ یورو زون کے 19 ممالک کا حصہ نہ رہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا جو نادیہ گلزار نے تیار کی تھی. اور اب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت یہاں لندن میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں لندن میں ایک بینک سے وابستہ ماہر اقتصادیات وحید نوشیر صاحب. شکریہ سر آپ تشریف لائے. پہلا سوال چھوٹتے یہ ہے, بینک بند کر دیے گئے, اس سے عالمی مالیاتی ادارے کا قرض واپس کرنے میں کیا مدد ملے گی؟ لوگ تو بلبلا رہے.
بالکل, اصل میں بات یہ ہے کہ گریس کے پاس بہت کم آپشن تھے. سوری, یا تو انہوں نے بینک ہالیڈے کا آپشن اپنانا تھا جس میں انہوں نے جو ٹرانزیکشنز تھے اس کو مکمل رکوانا تھا, اور یا انہوں نے آپشن نمبر دو جو انہوں نے اپنا دیا جس میں کیپٹل کنٹرول انہوں نے کر دی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹل کنٹرول جو ہے ان کو لاگو کرنے سے گریس کی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ واپس کر پائے گا, لیکن جو معاشی صورتحال ہے اندرونی جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی اس سے.
یہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے کہا اندرونی جو معاشی صورتحال ہے, یہ اچانک بھٹا کیوں بیٹھا ہے؟ لوگ کرایہ نہیں دے رہے, پیسے نہیں ہیں, قرض بہت چڑھ گئے, کیا ہے کیا؟
میرے خیال میں یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا, کافی لمبے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی. جو چار اہم شرائط جو ہے جو آئی ایم ایف اور ای سی بی اور ای یو نے گریس کی حکومت کے سامنے رکھی تھی جس پہ گریس کی پرانی حکومت جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا, لیکن جب لیفٹ ونگ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ چار شرائط کیا ہے بہت بریفلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یونان کو اپنا وی اے ٹی ٹیکس جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جو سرکاری ملازمین کی جو پینشن ہے اس میں تھوڑی سی کمی کرنی چاہیے تاکہ حکومتی خزانے پہ بوجھ کم ہو جائے. تیسرا یہ تھا کہ سرکاری تنخواہیں کم کر دے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد کم کر دے. اور چوتھا اور آخری شرط یہ تھا کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, جو بجٹ کا خسارہ ہے, اس میں کمی کر جائے. تو یہ جو نئی حکومت آئی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ اب اس کی وجہ سے یہ صورتحال اب سامنے آئی.
تو وحید نوشیر صاحب, کیا یونان اتنا بڑا قرضہ واپس کر سکتا ہے؟ اگر نہیں اور نہ کر پانے کی صورت میں تو دیوالیہ ہو جانے کا خدشہ ہے. تو دیوالیہ ہونے کا عام آدمی کیا مطلب سمجھے, کیا ہوگا کیا اس میں؟
یہ بہت بڑا اچھا کوشچن ہے. دیوالیہ جو ہونا جو ہے جب عام آدمی بینک پہ پہنچے گا اور اپنی ہی رقوم جو ہے بینک سے نکلوانے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہ رقم نہیں ملے گا. اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں جو سرکار کے لیے کام کرتے ہیں, حکومت کے لیے کام کرتے ہیں, وہ جب اپنے تنخواہیں مانگے حکومت سے, حکومت ان کو اپنی تنخواہ نہیں دے پائے گا. اور اس طرح جو یونان کی حکومت نے باہر اداروں سے جس میں آئی ایم ایف آتا ہے یا کسی اور ملک سے ان کا قرضہ لیا ہے تو وہ قرض وہ نہیں دے پائے گا.
اچھا, یورو زون یعنی وہ ممالک جو یورو کرنسی میں لین دین کرتے ہیں, اگر یونان اس یورو زون سے باہر نکلتا ہے تو یورو جیسی کرنسی کا مستقبل کیا ہوگا, کیا اثر پڑے گا؟
میرے خیال میں اس کے نتائج جو ہے بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ پہلا چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں جو ساؤتھ یورپ ہے جس میں اسپین اور اٹلی آتا ہے, وہ تقریباً اسی طرح مسائل کا سامنا ہے ان کو. تو اگر یہ صورتحال وہ لوگ دیکھ لے, وہاں پہ جو سرمایہ گزار ہے وہ اپنا سرمایہ وہاں سے نکال دیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کل ہم پہ بھی کیپٹل کنٹرول اپلائی ہوگا تو اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے سرمایہ وہاں سے نکالنا چاہیے. تو ایک اس کا یہ اثر ہوگا جو ساؤتھ یورپ پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یورو کی جو قیمت ہے, جو یورو کرنسی ہے, وہ اس سے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور فلکچویشن آئے گی اس میں. تیسرا یہ کہ جو یورپ میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی اثر انداز ہوگا, لیکن اس کا اثر صرف یورپ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پوری جو ہے دنیا کے معاشی استحکام کو پہنچا سکتے ہیں, ٹیسٹ پہنچا سکتے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم 2008 کی جو فائنانشیل کرائسس کو مد نظر دیکھ لے, کچھ لوگوں کا, کچھ جو انالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اثرات اتنے زیادہ تو نہ ہو لیکن دنیا تک پھیل سکتے ہیں.
تو وحید نوشیر صاحب, یہ یورو مارکیٹ اور یورو کرنسی ایک مثالی نمونہ تھا, اس کی بنیاد پر دنیا کے مختلف علاقے ایسی مارکیٹ کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے, خواہ وہ لاطینی امریکہ ہو, جنوبی ایشیا ہو یا عرب دنیا ہو, ان کی اپنی چولہے ہل رہی ہیں, ان کو جھٹکے آ رہے ہیں, تو باقی دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟
یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ ایک ماڈل تھا. اور اس ماڈل کی کامیابی کی صورت میں جس طرح آپ نے اشارہ کیا مختلف ریجن میں اسی طرح انٹیگریشن کی بات ہو رہی تھی, اگر یہ ہو جائے تو کامیاب ہو جائے تو ممالک بھی اسی طرح اپنا لیں گے. لیکن میں پازیٹیو ہوں صرف گریس کے نکلنے سے یورو زون جو ہے مکمل ختم نہیں ہوگا. تاہم ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اور ممالک جس طرح اسپین, اٹلی, پرتگال جو کہ سملر سچویشن میں ہے, اگر وہ بھی سیم راستہ اپنا لے تو پھر تو ایک سوال
محترم وحید نوشیر صاحب, اتنی مالی بھاری بھاری باتوں کو اتنے آسان لفظوں میں سمجھایا آپ نے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر.
تھینک یو, شکریہ.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اسلامی ریاست داعش کی مغرب میں موجودگی کے خطرے سے خبردار کیا. مسٹر کیمرون نے کہا کہ شام اور عراق کے یہ جنگجو برطانیہ اور مغرب میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے نمٹنا ہماری نسل کے لیے ایک مہم سے کم نہیں, اور اس جہادی گروپ سے نمٹنے میں کوئی کسر چھوڑی نہ جائے گی. واضح رہے کہ تیونیشیا کے ساحلی سیاحتی مقام سوس پر اندھا دھند فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 38 افراد میں سے 30 برطانوی شہری تھے, اور اس کے بعد ہی برطانوی وزیر اعظم کا یہ سخت بیان سامنے آیا ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراستوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بی بی سی کے پروگرام ٹوڈے میں انٹرویو دے رہے تھے. شروعات میں ہی خواہش ظاہر کی کہ بی بی سی کو دولت اسلامیہ کو اس کے اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے.
میری خواہش ہے کہ بی بی سی اسے دولت اسلامیہ کہنا چھوڑ دے, کیونکہ یہ کوئی اسلامی ریاست تو ہے نہیں.
نام یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, خود ہی وجہ بھی بتا دی.
What it is an appalling, barbarous regime.
یہ تو ایک ہولناک درندہ صفت حکومت ہے, مذہب اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس پروگرام کو سننے والے بہت سے مسلمان جب بھی دولت اسلامیہ سنیں گے تو انہیں افسوس ہوگا.
اور وزیر اعظم کیمرون کے مطابق اسلام کی بگڑی ہوئی شکل مغرب کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ہے.
It is an existential threat because
یہ وجود کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک عظیم مذہب کو بگاڑ کر ایک زہریلا جان لیوا فرقہ تخلیق کیا گیا ہے جو یورپ, امریکہ, مشرق وسطی اور ہر جگہ بہت سے نوجوان ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے. میرے خیال میں ہماری نسل کی جنگ اسی کے ساتھ رہے گی, اور ہمیں ہر ممکن وسیلے سے اس کے ساتھ لڑنا ہوگا.
جب برطانوی وزیراعظم سے کہا گیا کہ اگر یہ معاملہ برطانیہ کے وجود یا دولت اسلامیہ کے وجود کا ہے تو یہ تو جنگ ہوئی, تو برطانیہ یہ جنگ کیوں نہیں کر رہا؟
میں یہ نہیں مانتا. ہمیں مسلسل غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ تو کرنا ہی ہے, لیکن ہمیں دانشمندی بھی دکھانی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس خطرے کو مات دے سکتے ہیں, کیونکہ آزادی, جمہوریت, شفافیت اور برداشت کا ہمارا نظام ان کے نظام سے بہت بڑا ہے. چنانچہ اس خطرے کو شکست دینے کے لیے ہمیں ہر طرح سے لڑنا ہوگا.
یقیناً
داعش کو عراق اور شام میں کچلنا ہے. برطانیہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. عراق میں ان پر بمباری کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے, لیکن میری دلیل یہ ہے کہ اسے اس کے گھر میں نچوڑ دینا یا تباہ کر دینا کافی نہیں. ہمیں اس بنیاد پرست اور ہولناک بیانیے سے نمٹنا ہوگا جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں پر چھا رہا ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ہر محاذ پر لڑنا ہوگی. عراق اور شام میں تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیبیا میں نئی حکومت کھڑی کرنی ہے, لیکن یہاں برطانیہ میں بھی انسداد دہشت گردی اور پولیس کے استعداد میں سرمایہ کاری کرنی ہے. لیکن میری نظر میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ انتہا پسندی کے اس زہریلے بیانیے کو شکست دی جائے جو بہت سے ذہنوں میں زہر گھول رہا ہے.
یہی مسئلے کا مکمل حل قرار دیا جائے.
میرا خیال میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے بہترین الفاظ میں بیان کیا ہے. ایک میزائل ایک دہشت گرد کو مار سکتا ہے, لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھی حکومت ہونی چاہیے. ہمیں وہی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے.
دولت اسلامیہ کی پناہ گاہیں بننے والے ملکوں میں جمہوری نظام کی بحالی کو وزیر اعظم کیمرون نے اسلام کی بگڑی ہوئی شکل کا توڑ بھی قرار دیا.
ان تمام ملکوں میں ہمیں ایسی حکومتیں, افواج اور نظام بنانے ہوں گے جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. تبھی ایک عظیم مذہب کی اس بگڑی ہوئی شکل کو مات دینے میں کامیابی مل سکتی ہے.
ٹوڈے پروگرام کو انٹرویو میں برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے مزید کہا کہ ان کی فوری ترجیح تیونس کے شہر سوسا میں حملے سے متاثرہ برطانوی شہریوں کو دلاسا دینا ہے. جمعے کو ہونے والے اس حملے میں 38 افراد مارے گئے تھے, جن میں سے کم 15 کا تعلق برطانیہ سے تھا. تاحال متعدد برطانوی شہری لاپتا ہیں. حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی. خدشہ ہے کہ جب لاشوں کی شناخت مکمل ہو جائے گی تو ہلاک ہونے والے برطانوی شہریوں کی تعداد 30 تک پہنچ سکتی ہے. برطانیہ کی حکومت زخمیوں اور وہاں سے واپس آنے کے خواہش مند اپنے شہریوں کے لیے خصوصی طیارہ روانہ کر رہی ہے. سانحے کے مقام کا دورہ کرنے کے لیے کئی یورپی وزرائے داخلہ کی طرح برطانوی وزیر داخلہ ٹیریسا مے بھی تیونس پہنچی ہیں. برطانوی تفتیشکاروں کی ایک ٹیم بھی تیونس آئی ہے, جو مقامی اداروں کے ساتھ مل کر حملہ آور اور اس کے سہولت کاروں کے بارے میں تحقیقات شروع کر رہی ہے.
تیونس میں جان لیوا حملے کے بعد برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کا انٹرویو, جس کا خلاصہ آپ کے لیے ظہیر الدین بابر نے تیار کیا تھا. آئیے اس پر غور کریں کہ یورپ اور بالخصوص برطانیہ میں داعش کا نیٹورک ہے یا نہیں, اگر ہے تو کس قسم کا. میں نے یہی سوال ایسے ہی موضوعات کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے کیا.
بالکل, داعش کا نیٹورک ہے اور برطانیہ سے تقریباً 500 سے 1000 نوجوان وقتاً فوقتاً داعش کے کیمپوں میں گئے ہیں. وہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کیے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر وہ نئے آئیڈیا اور نئے نظریے کے ساتھ واپس آئی ہے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پولیس کے لیے.
یہ تو ہو گیا برطانیہ میں. یورپ کے دیگر ممالک میں ان کا نیٹورک ہے اور خود ان کو ایک دوسرے کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ کام کر رہا ہے؟
یورپ کے تقریباً 10-15 ملکوں میں داعش کا نیٹ ورک ہے. فرانس سے بہت زیادہ لوگ گئے ہیں داعش اور واپس آ کر انہوں نے حملے بھی کیے ہیں, اور جرمنی کے تقریباً 500,000 لوگ گئے ہیں, اسی طرح جو ہے بلجیم کی اور دوسری ملکوں کی. تو داعش کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے اور نوجوان جو ہے, چاہے نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, وہ وقتاً فوقتاً وہاں جا کر تربیت لیتے ہیں. کچھ تو وہاں لڑ رہی ہیں اور کچھ واپس آ چکی ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر تربیت لیتے ہیں, تو یہ وہاں کہاں پر ہے, کہاں جا کے تربیت لیتے ہیں؟
یہ عراق اور سیریا میں جاتے ہیں, جہاں پر داعش کا کافی سارے علاقے پہ کنٹرول ہے, اور وہاں انہوں نے دہشت گردی کے کیمپس بنائے ہیں, اور ان کیمپوں میں مختلف ملکوں کے نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں.
تو موسیٰ خان جلال عیسیٰ, آپ کی یقیناً یہ علم ہوگا کہ ٹونیشیا میں جو واقعہ ہوا ہے, 38 لوگ مارے گئے ہیں جس میں سے 30 جو تھے برطانوی تھے. سوس کے مقام پر جو ساحلی تفریحی مقام ہے وہاں پر, اس کے بعد برطانوی وزیراعظم کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ یہ ان سے پوری طاقت کے ساتھ نپٹا جائے گا, تقریباً معنی اس کے یہ ہیں. تو کیا یورپ اور بالخصوص برطانیہ ان سے نمٹ سکتا ہے؟
اگر برطانیہ اکیلا جو ہے نمٹنا چاہتے ہیں کہ ہم برطانیہ کے اندر اس کو کانفرنٹ کریں گے, تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں 350 پولیس اسٹیشن انہوں نے بند کر دیے ہیں. اگرچہ یہاں پر جو ہے 7 ملین کیمریز انہوں نے لگائی ہے, مگر اس کے باوجود یہاں پر دہشت گردی کے نیٹ ورک صرف داعش کے نہیں ہے, بہت زیادہ نیٹ ورک دہشت گردی کے جو اس وقت چل رہی ہے, کچھ کو گورنمنٹ کے ایجنسیوں کے ایکسس حاصل ہے, اور کچھ ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے نیٹورک جو ابھی تک انٹیلیجنس والی یا پولیس والوں کا ایکسس وہاں حاصل نہیں ہے. تو اکیلا برطانیہ کے لیے داعش کو کاؤنٹر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں, اگر سارے یورپ مل جاتے ہیں, یورپین ایجنسیاں مل کر یہ کاؤنٹر کرنا چاہیں گے, تو پھر کچھ حد تک ممکن ہے, مگر پھر بھی مکمل طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
تو ایسا کیا کیا جائے موسیٰ خان جلال زئی صاحب کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟
دیکھیے, اگر یورپین سارے مل جاتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس اور ان کی پولیس کے درمیان کوآرڈینیشن موجود ہو, اور مل کر ایک اسٹریٹجی کے تحت آپریشن کریے تمام یورپین ممالک میں, اور جو ایکسٹریمسٹ ہے, جو داعش کے تربیت یافتہ لوگ ہیں یا جو جہادی ہے, ان کو اریسٹ کرے یا ان کو ڈی ریڈیکلائز کرے, تب بھی ممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ اگر کرنا چاہتے ہیں برطانیہ کے اندر, تو سب سے پہلے برطانیہ کو نیشنل سیکیورٹی کا جو اپروچ ہے اس میں تبدیلی لانے ہوں گے. موجودہ جو اپروچ ہے یہ بہت کمزور ہے, اور یہ ابھی تک جہادیوں کو ٹیکل نہیں کر سکے. لشکر طیبہ یہاں ہے, یہاں پر الشباب ہے, یہاں پر بوکو حرام ہے, بڑی خطرناک دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک یہاں پر آلریڈی یہاں پر ہے, ان کے مساجد ہیں, اور وہ جو ہے تبلیغ کرتے ہیں, آلریڈی پمپلیٹ تقسیم کرتے ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کا جو اپروچ ہے یہاں پر یہ بہت کمزور ہے اور پرانا ہے, ان کو نئے اپروچ کے ساتھ جو ہے داعش کا مقابلہ کرنا ہوگا.
یہ تھے سیکیورٹی امور کے مصنف تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. افغانستان اور جنوبی ایشیا میں داعش اور طالبان کیا کر رہے ہیں, اس کا تفصیلی احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اس دوران میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ہم سے چوک تو نہیں, ہم کس سے لیڈ کر رہے ہیں اور ویب سائٹ کہاں جا رہی ہے. نہیں جی, دونوں کا جغرافیہ قبلہ اور سمت ایک ہے. یونان کے بینک ایک ہفتے تک بند, رقوم نکلوانے پر پابندی. یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی لیڈ ہے جس سے اس وقت سربین لیڈ ہوا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان کی ضمانت پر منظوری, ضمانت منظور, یہ دوسری بڑی خبر کے طور پر ہے. اور شیخوپورہ میں خود کچھ بمبار سمیت چار دہشت گرد ہلاک, یہ بھی bbcurdu.com پر تیسرے نمبر کی خبر ہے. اور میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ مصر میں پروسیکیوٹر جنرل کو ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
سری لنکا نے پاکستان کے خلاف کولمبو میں دوسرا ٹیسٹ میچ جیت کر تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز برابر کر دی. میزبان ٹیم کو جیتنے کے لیے 153 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. سری لنکا کی دوسری اننگز میں کرونا رتنے نے نصف سینچری سکور کی. وتھانا گے نے چار چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 34 رنز سکور کیے. کپتان اینجلو میتھیوز 43 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. کمار سنگاکارا پاکستان کے خلاف اپنی آخری اننگز میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے. وہ دو ٹیسٹ میچوں کی چار اننگز میں صرف ایک نصف سینچری سکور کر پائے. امیکا پرساد نے پہلی اننگز میں تین اور دوسری اننگز میں چار وکٹیں حاصل کی اور مین آف دا میچ رہے. دونوں ٹیموں کے درمیان اب تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 3 جولائی سے پالی کلے میں کھیلا جائے گا. سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ ومبلڈن کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور تمام ہی صف اول کے کھلاڑی آج اپنے پہلے میچز کھیل رہے ہیں. پیٹرا کیویٹووا اور نوویک جوکووچ ومبلڈن کے دفاعی چیمپئن ہیں. اجنکیا رہانے اس ماہ زمبابوے کے دورے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے. مہندر سنگھ دھونی سمیت متعدد کھلاڑی آرام کی غرض سے اس دورے میں شامل نہیں کیے گئے ہیں. بھارتی ٹیم اس دورے میں 3 ون ڈے اور 2 T20 کھیلے گی. اولمپک ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈز میں پاکستانی ہاکی ٹیم اپنا کوارٹر فائنل 1 جولائی کو برطانیہ کے خلاف کھیلے گی. گروپ میچوں میں پاکستانی ٹیم صرف پولینڈ کو 2-1 سے ہرا سکی. بھارت اور فرانس سے اس کے میچز برابر رہے جبکہ آسٹریلیا نے اسے 1 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا. خواتین فٹ بال ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن جاپان کی ٹیم جمعرات کے روز سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ کرے گی. امریکی ایتھلیٹ جسٹن گیٹلن نے یو ایس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 200 میٹر کی ریس 19.57 سیکنڈز میں جیت لی. یہ کسی بھی ایتھلیٹ کی 200 میٹر میں 5ویں بہترین کارکردگی ہے. 21 سال سے کم عمر کی یورپین فٹ بال چیمپئن شپ کا فائنل کل پرتگال اور سویڈن کے درمیان کھیلا جائے گا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان نے 11 افغان فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. تفصیلی احوال آنے والا ہے. خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آج صبح نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو ہلاک کیا. یہ تمام تفصیل آیا چاہتی ہے لیکن اب آیا سیربین کا نصف اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. خبروں کی ذمہ داری آج شمائلہ خان کی ہے.
Thank you.
یورپ کے اہم رہنماؤں نے پچھلے چند دنوں کے دوران ایتھنز حکام کے رویے پر تنقید کی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر یونان کی بیل آؤٹ قرضے سے متعلق مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یونان نے آج سے ایک ہفتے کے لیے ملک بھر کے بینک بند کر دیے ہیں، جس کا اثر دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس پر پڑا اور آج بازار حصص میں شدید مندی دیکھنے میں آئی۔ مصر کے سرکاری استغاثہ آج ایک کار بم دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان شدت پسندوں نے کم از کم 11 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی زیارت، حج اور عمرے کو وقت اور پیسے کا ضیاع قرار دینے والے بنگلہ دیش کے سابق وزیر عبداللطیف صدیقی کو 7 ماہ بعد ملک کی ایک ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ اور امریکہ کی سپریم کورٹ نے بعض ریاستوں میں پھانسی سے قبل دی جانے والی متنازع خواب آور ادویات کے استعمال کو جاری رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں طالبان نے 11 افغان فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ نیا حملہ ایک ایسے موقع پہ ہوا جب گزشتہ ہفتے قندوز صوبے میں طالبان اور حکومتی افواج کے مابین شدید لڑائی ہوئی۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے ننگرہار میں طالبان اور داعش کے درمیان مسلح تصادم میں متعدد شدت پسند ہلاک کیے گئے ہیں۔ کابل سے سید انور۔
افغانستان کے مغربی صوبہ ہرات میں طالبان کے ایک حملے میں کم از کم 11 افغان آرمی کے اہلکار مارے گئے ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ رات ہرات کے ضلع کرخ میں پیش آیا ہے۔ صوبہ ہرات کے گورنر کے ترجمان احسان اللہ حیات نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان افغان آرمی کے اہلکار پر حملہ کرنے کے بعد علاقے سے فرار ہوئے ہیں۔
موٹر رینجر کے در ولسوالی کروخ در قریہ مسجد چوبی
آرمی کے ایک رینجر گاڑی گزشتہ رات ضلع کرخ کے مسجد چوبی گاؤں میں گاٹ میں بیٹھے ہوئے طالبان کے حملے کے زد میں آیا۔ اس حادثے میں ایک افسر سمیت افغان آرمی کے 11 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔
بشمول ایک سرمن صاحب بشہادت رسیدن۔
ساتھ ہی افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مسلح مخالفین کے خلاف متعدد فوجی آپریشن میں 25 مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جنگ کے علاوہ آج کل 2 شدت پسند گروہ داعش اور طالبان کے درمیان جنگ کی خبریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آخری حادثہ مشرقی صوبہ ننگرہار کے ضلع کوٹ میں پیش آیا ہے۔ مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ طالبان اور داعش گروہ کے درمیان تازہ ترین جھڑپ میں دونوں جانب سے تقریباً 15 افراد مارے گئے ہیں۔ طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی صوبہ ننگرہار تک محدود نہیں ہے۔ اس سے پہلے صوبہ ہلمند اور فراہ میں بھی دونوں شدت پسند گروہ کے درمیان مسلح تصادم کی خبریں آتی رہی ہے۔ گزشتہ روز ہی افغان حکومت نے صوبہ ننگرہار، ہلمند اور فراہ میں داعش کے موجودیت اور سرگرمی کی رسمی طور پر تصدیق کی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آج صبح نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
ہیڈ کانسٹیبل نگار علی صبح ڈیوٹی پر جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ یکتوت تھانے کے اہلکار طارق نے بتایا کہ نگار علی کی ڈیوٹی پولیس لائن میں نقشہ نویس کے شعبے میں تھی۔ آج صبح نگار علی پشاور کے علاقے ہزار خانی میں اپنے گھر سے پولیس لائن جا رہے تھے۔ یکتوت تھانے کی حدود میں ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ نگار علی کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ بظاہر دہشت گردی کی کاروائی ہے، تاہم اس بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس روحان زیب نے بی بی سی کو بتایا کہ نگار علی پر حملے کی مختلف زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن اب تک اس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔
جب تک یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے لیے خصوصی ٹیم بنایا گیا ہے, انشاءاللہ جلد اس کو انشاءاللہ کریں گے.
پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ نگار علی اہل سنت سے تھا اور بقول ان کے رشتہ داروں کے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. پشاور میں پولیس اہلکاروں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں, جبکہ اسی علاقے میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات بھی اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں. پولیس نے چند روز پہلے اسی علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا تھا. ڈی ایس پی روحان زیب کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 80% تک کمی واقع ہوئی ہے اور اب مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ تشدد کے ان واقعات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے.
پشاور میں ہم روز کم نہیں تو دوسرے تیسرے دن خامہ ضرور کر کے کرواتے ہیں اور اس میں نکل آتے ہیں. کافی ہم نے اس پہ ٹارگٹ کلر بھی پکڑے, بٹخور بھی پکڑے, مجرمہ اشتہاری, دیگر جو جرائم میں ملوث ہیں, ہینیس کرائم میں کافی اس میں پکڑے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ابھی یہ جو ریشو ہے کرائم کا جو کم ہوا ہے, جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابھی بہت کمی اس میں آئی ہے, تو اس کی جو سرچ آپریشن ہو رہا ہے اس سے کافی کمی آئی ہے.
صوبے کے مختلف شہروں میں تشدد کے واقعات اب بھی پیش آ رہے ہیں. تین روز پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شیعہ رہنما کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیف دا چلڈرن نے اپنے تمام پروجیکٹس 30 جون سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سیو دا چلڈرن کے اس فیصلے کے خلاف بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ نے شدید احتجاج کیا ہے اور اسے بلوچستان کو کروڑوں روپے کے اہم ترقیاتی منصوبوں سے محروم کرنے کی سازش قرار دیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
حکومت پاکستان کی جانب سے سیو دا چلڈرن کے دفاتر کو بند کرنے کے ابتدائی اقدام کے بعد غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے بلوچستان میں اپنے تمام پروجیکٹس کو 30 جون سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادارے کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کو تحریر کیے جانے والے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنے پروجیکٹس کو بند کر کے نئے پروجیکٹس کو پنجاب اور سندھ تک محدود کرے گی. اس حوالے سے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کا کہنا تھا.
سید دی چلڈرن نے وزارت داخلہ کو ایک خط کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس بلوچستان میں 30 جون تک بند کر دیں گے اور تمام فنڈز پنجاب اور سندھ منتقل کیے جائیں گے.
بلوچستان کے وزیر صحت نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بلوچستان کے خلاف ایک سازش قرار دیا.
فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ سیو دی چلڈرن کو پاکستان سے بند کیا جا رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش تھا. وہ پاکستان سے بند نہیں ہو رہے, اس کو سازش کے تحت بلوچستان سے بند کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے.
بلوچستان میں سیو دی چلڈرن جن اضلاع میں کام کر رہی تھی وہ نسبتاً پرامن ہے. ان اضلاع میں گوادر, زیارت, لسبلا, چاغی, کوئٹہ, پشین اور لولائی شامل ہیں. ان اضلاع میں سیو دی چلڈرن ماں اور بچے کی صحت, غذائیت اور ہیلتھ ورکرز کو تربیت فراہم کرنے کے علاوہ 14 اضلاع میں ملیریا کنٹرول کے منصوبے پر بھی کام کر رہی تھی. سیو دی چلڈرن نے مجموعی طور پر 560 افراد کو ملازمت فراہم کی تھی, جن میں 400 کے قریب اسکول اساتذہ بھی شامل ہیں. رحمت بلوچ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سیو دی چلڈرن کے منصوبوں سے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری آ رہی تھی.
سیو دی چلڈرن بلوچستان میں ماں اور بچے کی صحت, تعلیم کے شعبے میں حکومت بلوچستان کی مدد سے مختلف پروجیکٹس چلا رہی. حکومت بلوچستان کے تعاون سے چلنے والے ان پروجیکٹس کی بدولت صحت اور تعلیم کے شعبے میں کافی بہتری آ رہی تھی.
رحمت بلوچ کا کہنا تھا کہ اگر سیو دی چلڈرن کو بلوچستان کے کسی ضلع میں مسئلہ تھا تو اپنے پروجیکٹس کو دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے کے بجائے ان کو بلوچستان کے ان اضلاع میں منتقل کرتی جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. بلوچستان کے وزیر صحت نے اس فیصلے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دیگر عالمی تنظیمیں بھی بلوچستان میں اپنی ترقیاتی منصوبے بند کر سکتی ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
محمد کاظم کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سیو دا چلڈرن فنڈ کے ترجمان مسٹر سعید احمد سے بات کی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو. کیا ہوا ہے, یہ ادارہ اپنے دفاتر اچانک بند کر رہا ہے یا بہت پہلے سے اس نے بند کرنے کا اعلان کیا تھا؟ صحیح صورتحال خود ترجمان سے میں نے جاننا چاہیے اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اب تک کیا ہوا, حقیقی صورتحال ہے کیا, بلوچستان میں کیا کام مکمل طور پر اب بند؟
ہمارے کچھ پروجیکٹس وہاں پہ 30 جون تک ختم ہوں گے. وہ ہم نے صوبائی حکومت کو اس سال کے شروع میں بتا دیا تھا کہ ہم نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن کیا ہے کہ اگلے 3 سالوں کی جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس پلاننگ کے مطابق ہم بلوچستان میں چل رہے پروجیکٹس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیں گے. کیونکہ یہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں تو صوبائی حکومت کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک نیا پارٹنر ڈھونڈ لیں, हम 30 जून तक मैक्सिमम इसको लेके चलेंगे और उसके बाद फिर आप नए पार्टनर को हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो हमें मई में पता चला कि उनके पास कोई नया पार्टनर नहीं मिल सका, तो अब वो हम सूबाई हुकूमत के हवाले करके निकल रहे हैं। ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि हम शायद किसी के प्रेशर पे वहां से निकले हैं।
यही मैं पूछना चाह रहा था, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने आपको खैबर पख्तूनख्वा या कबाइली एजेंसी या बलूचिस्तान जैसे इलाकों में काम करने से रोका है?
चौधरी निसार साहब की आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 जून की सुनी होगी कि फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में सेव द चिल्ड्रन ही नहीं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की इजाजत नहीं है और उन तमाम एरियाज में जो सिक्योरिटी के कंसर्न है। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी इंटीरियर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब की तरफ से 22 जून को। फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था सेव द चिल्ड्रन, पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से निकलने का फैसला हम इस फैसले से बहुत पहले कर चुके थे और अगर सूबाई और वफाकी हुकूमत चाहेगी तो हम अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत को एक पेज पर आना पड़ेगा। हम तो एक गैर सरकारी और गैर सियासी तंजीम है।
तो शेर अहमद साहब, क्या हुकूमत ने आपको बाकायदा रजिस्टर करके या इंदराज करके काम करने की मुकम्मल इजाजत दी है, क्या सूरत हाल है?
जो चौधरी निसार साहब ने बड़ी डिटेल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक वो एक कोई ऑनलाइन सिस्टम लेके आ रहे हैं जो 150 से ज्यादा इंटरनेशनल गैर सरकारी तंजीमें जो यहाँ पे काम कर रही हैं उन सब के लिए वो नई रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो प्रोसेस अभी मेकिंग में है, कानून अभी बना नहीं, वो बनने के मरहल में है, लेकिन ये पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई कि अब इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन या फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले रजिस्ट्रेशन किया करती थी, अब ये काम जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया गया है। जैसे ही वो फॉर्म बना लेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट डाल देंगे और 6 महीने तक पाकिस्तान में तमाम गैर सरकारी तंजीमों को काम करने की इजाजत दे दी गई है, उसके बाद उनको काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बगैर इजाजत नहीं होगी।
किसी किस्म का इबाम न रह जाए इसलिए सईद अहमद साहब मैं एक बार फिर ये पूछना चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको दफ्तर खोलने की और काम करने की मुकम्मल तौर पर आजादी होगी?
जी, चौधरी साहब ने ये बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान और ऐसे एरिया जो कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान हुकूमत के लिए सेंसिटिव है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो जाहिर बात है कि हर INGO को वो केस टू केस बेसिस पे बताएंगे कि जी आप इधर जा सकते हैं नहीं जा सकते, आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन कानून जब सामने आएगा तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम बता सकें कि हम कहाँ पे काम करने के काबिल हैं और कहाँ पे काम करने के काबिल नहीं है।
हुकूमत का रवैया NGOs की तरफ कैसा है, बिलखसूस सेव द चिल्ड्रन की तरफ? आपको काम करने दिया जाता है, रोका जाता है?
सूबाई हुकूमतों के साथ चूंकि हम मिलके काम कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत के साथ भी हमारा काम है, तो उस मामले की हद तक तो हमें कभी भी रुकावट का सामना नहीं हुआ। हम सूबाई हुकूमतों के स्कूल भी चला रहे हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट या छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं गाँव देहातों की सतह पे उनको भी चला रहे हैं, तो हमें तो उस लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे भी हमें कभी कोई रेजिस्टेंस होती है या नापसंदीदगी होती है कभी नहीं है। अलबत्ता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर जो 11 जून वाला सिलसिला हुआ और उसके बाद जो मीडिया ने गलत तरीके से जिस तरह से पेश किया, जिसको बाद में चौधरी निसार साहब ने भी क्लियर किया कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि वो दो बातें कर रहे थे। एक था UN के अंदर कोई अफ्रीका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो बगैर इजाजत के बलूचिस्तान में काम कर रही थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसकी भी बात कर दी और उससे एक दिन पहले सेव द चिल्ड्रन के दफातर बंद हुए थे। वो गैर मुल्की मुफाद में काम करने वाली NGOs जो थी वो अफ्रीकन बेस्ड, उनके हवाले से बात कर रहे थे, जिसको मीडिया ने सेव द चिल्ड्रन के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से एक बेरोजगारी भी हुई और तमाम एम्प्लॉयज जो 1200 एम्प्लॉयज थे उनके लिए तश्वीश भी हुई। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि चौधरी निसार साहब ने खुद ही एक दफा नहीं दो दफा आकर मीडिया के सामने भी ये बात वादे की कि सेव द चिल्ड्रन के हवाले से किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे जिसमें हम समझते थे कि ये किसी इलाकों में NOC के बगैर काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पता चल रहा है कि सूबाई हुकूमतों से NOC लिया हुआ है तो ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन का और मैनेजमेंट का मसला था, जिसके बाद गलतफहमी दूर हुई और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि इस गलतफहमी को कभी पैदा ही ना होने दिया जाए।
इस्लामाबाद से ये थे सेव द चिल्ड्रन फ्रंट के तर्जुमान मिस्टर सईद अहमद। आखिर में टेलीफोन की लाइन खराब हुई, उसके लिए मैं अपने सामईन से माजरत चाहूंगा। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान पहुंचने वाली थी, पस मंजर में MQM के लोगों से तफ्तीश थी। क्या हुआ, टीम पहुंची, कोई पेशरफ्त हुई, ये सारा अहवाल बताने के लिए इस वक्त BBC इस्लामाबाद से हमारे नामनगार शहजाद मलिक मौजूद है। शहजाद मलिक, क्या तफसील है?
जी शफी, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम तो पाकिस्तान पहुंच गई है और जो उनके शेड्यूल में शामिल था उसमें ये बात भी थी कि उस टीम ने उस मुश्तरका तहकीकती टीम के सरबराह से मुलाकात करनी थी जिन्होंने मुलजिम मुअज्जम अली से तफ्तीश की थी। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुलजिम मुअज्जम अली के ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने उन दो अफराद को बरतानिया भेजने और उनकी रहायश का बंदोबस्त करने का में उनकी मुआवनत की थी, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किया था। तो अभी तक ये वजारत दाखिला की तरफ से तो कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि लोकल मीडिया पे ये चीजें चल रही थी कि जिसमें ये कहा गया था कि वजारत दाखिला इस बारे में आगाह करेगी लोकल मीडिया को जो भी सूरत हाल होगी, लेकिन अभी तक वहां से तो जवाब नहीं आया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मुअज्जम अली से तो उन्होंने बयान आज रात तक ले लेंगे, वरना फिर सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह दोपहर 12 बजे तक उनका ये मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद इस बात का इम्कान है, जो मेरी वजारत दाखिला के हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनसे उनका बयान लेने के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो उन दो मुलजमान तक भी रसाई के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को दरख्वास्त देंगे जो इसी मुकदमे में गुज़श्ता 2 रोज कबल चमन से गिरफ्तार हुए थे। तो वो भी अभी तक वजारत कानून नफज करने वाले इदारों की तहवील में है, लेकिन इसमें अहम मामला ये भी है कि उन दो अफराद से तफ्तीश के लिए अभी तक वजारत दाखिला ने मुश्तरका तहकीकाती
10 सेकंड शहजाद मलिक, बाकी बात 10 सेकंड में पूरी हो गई शहजाद मलिक, हो गई, मेरा ख्याल है बात पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा आमिर खान की 10 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज खालिदा यासीन ने अपने मुख्तसर हुक्म में कहा कि जब तक मुकदमा चल रहा है आमिर खान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। कराची से अहमद रजा।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा आमिर खान को पुलिस के कड़े पहरे में सेंट्रल जेल कराची से बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। इस मौके पर अदालत में MQM के कई रहनुमा भी मौजूद थे। BBC उर्दू सर्विस से बात करते हुए आमिर खान के वकील शौकत हयात एडवोकेट ने कहा कि इस्तगासा 3 माह तक जेरे तफ्तीश रखने के बावजूद उनके मौक्किल के खिलाफ कोई भी ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है।
किसी भी गवाह ने जो FIR के मंदरजात हैं, जिसपे एलिगेशंस हैं, उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया और कोई सबूत पेश नहीं किया और कोई ऐसा विटनेस पेश नहीं किया जो ये कहे कि आमिर खान ने किसी मुलजम को जो मफरूर था उसको पनाह दे रखी थी और उसकी वो सरपरस्ती करते थे और 90 दिन की डिटेंशन के बाद कोई सब्सटेंशियल मटेरियल उनके खिलाफ रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया।
शौकत हयात एडवोकेट ने कहा कि जमानत के लिए जमा कराई गई दस्तावेजात की तस्दीक का अमल कल तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद अदालत आमिर खान की रिहाई का हुक्म जारी करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्तगासा ने अदालत को बताया था कि आमिर खान किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब या मुलविस नहीं है, इसलिए उन्हें मजीद कैद में रखने का कोई जवाज नहीं।
ये जब हेयरिंग हो रही थी, जमानत की दरख्वास्त सुनी जा रही थी, तो उस दौरान कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से सरकार से पूछा था कि इनके खिलाफ और भी कोई मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, और कोई फिलहाल इनके खिलाफ मुकदमा नहीं है और ना ही जो चार्जशीट दी गई है उसके अंदर कहीं कोई बताया गया है कि ये किसी और मुकदमे में भी मुलव्वस है।
आमिर खान को रेंजर्स ने 11 मार्च को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सदर दफ्तर 90 पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया था और लगभग 3 माह तक हिरासत में रखने के बाद इसी महीने के अवाइल में पुलिस के हवाले कर दिया था। छापे के दौरान रेंजर्स ने बड़ी तादाद में जदीद असलहा और गोलियां बरामद करने का भी दावा किया था। अहमद रजा, BBC कराची।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ईदी फाउंडेशन का कहना है कि उसने हालिया दिनों में 250 से ज्यादा लावारिस लाशें दफन की हैं, जिनकी अक्सरियत गर्मी की शिद्दत से हलाक होने वालों की थी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सूबे सिंध में गर्मी का जोर टूट चला है और आने वाले दिनों में शदीद गर्मी के नए सिलसिले का कोई खदशा नहीं है। कराची से एक बार फिर अहमद रजा।
کراچی میں کئی دنوں کی شدید گرمی کے بعد آج موسم قدرے بہتر ہوا ہے اور صوبائی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق گرمی سے متاثر ہونے کے باعث اسپتال لائے جانے والے افراد کی تعداد میں بھی بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ مگر ایدھی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سینئر اہلکار انور کاظمی نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ 24 جون سے 26 جون تک انہیں شہر کے مختلف علاقوں سے کل 261 نامعلوم افراد کی لاشیں ملی، جن میں سے 70% سے 80% لاشیں گرمی کی شدت سے ہلاک ہونے والوں کی تھیں۔
24 کو 185 ہنگامی بنیاد پہ میتیں دفنائی ہیں ای ڈی موج گوٹ قبرستان کے اندر، پھر 25 کو جو ہے وہ 50 دفنائی، 26 کو 25 دفنائی، تو ملا کے یہ تقریباً 261 جو 261 ڈیڈ باڈیز ہو گئی۔ ان تمام لاشیں جو دفنائی گئی ہیں ان میں 70% سے 80% وہ ہیں جو گرمی یا ہیٹ ویو سے ہلاک ہوئے۔
ایدھی کے اہلکار انور کاظمی نے مزید بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر لاشیں بہت خراب حالت میں تھیں، جس کی وجہ سے انہیں دفن کرنا پڑا۔
کیونکہ کنڈیشن اس قابل نہیں ہے، جب ہمیں ملی ہیں تو بہت ہی خراب کنڈیشن میں تھے۔ ان میں دیکھیں زیادہ تر غریب لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں جو فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے دم توڑ گئے، یا کچھ تھوڑے ایڈکٹ ہیں جو نشہ کر کے جو ہے کونے کھرے میں سو جاتے تھے، فقیر ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، مطلب زیادہ تر غریب لوگ ہیں، 95% غریب ہیں۔
ایدھی فاؤنڈیشن کے ایمبولینس سیکشن کے نگراں غلام حسین نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ 23 جون کی رات ایدھی کا سرد خانہ لاشوں سے بھر گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے صرف لاوارث لاشوں کو ہی سرد خانے میں رکھا اور انہیں 3 دن تک دفناتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاوارث لاشوں کی تدفین کے بعد بھی شناخت اس طرح ممکن ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان لاوارث لاشوں کی فوٹوگراف کھینچتے ہیں، فنگر پرنٹس لیتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے ورثہ شناخت کر سکیں، اور پھر ان کی قبروں کا نمبر بھی الاٹ ہوتا ہے جو ان کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے کے دوران 1300 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جن میں صرف کراچی میں 1150 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانی اموات اور متاثرہ افراد کے علاج و معالجے کی ناکافی سہولیات پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں تنقید کی زد میں ہیں۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ان اموات کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور کراچی میں بجلی کی فراہمی کے ذمہ دار نجی ادارے کے الیکٹرک پر عائد کر رہی ہے، جو اس کے بقول بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے اور شہر میں بجلی کے ترسیل کے غیر معیاری فرسودہ نظام کو بہتر بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ صوبے میں گرمی سے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے 300 سے زیادہ امدادی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 150 سے زیادہ مراکز کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ صوبائی حکام کہتے ہیں کہ ان مراکز میں 13,000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم محمد نواز شریف کا پیر کو کراچی کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انہیں اس دورے کے دوران اسپتال جا کے گرمی سے متاثرہ افراد کی عیادت کرنا تھی، جبکہ ان کی پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کا امکان تھا۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
نام ہے عدیل رانا، تعلق ہے پاکستان سے، موصوف کام کرتے ہیں این وائی پی ڈی، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں، وہی این وائی پی ڈی جس پر 9/11 کے واقعات کے بعد مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کے الزامات لگے۔ لیکن اسی پولیس فورس میں 1000 سے زیادہ مسلم آفیسرز بھی ہیں، جن کی الگ سوسائٹی بھی ہے۔ لیکن عدیل رانا کیا کرتے ہیں، ان کے لیے چیلنجز کس قسم کے ہیں؟ انہوں نے اپنی بات خود بتائی، برجیش اپادھیا ان سے بات کر رہے تھے۔
نیو یارک میں شام کے 8 بجنے کو تھے، بادلوں کی وجہ سے دھندھل کا سا چھا رہا تھا، لیکن سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا۔ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں مغرب کی نماز کے ساتھ ساتھ افطار کی تیاری ہو رہی تھی۔ روزے پر چل رہے دن بھر کے بھوکے پیاسے مسلمان مسجد پہنچنے لگے تھے۔ کوئی دن بھر ٹیکسی چلا کر آ رہا تھا، کسی نے ریستوراں میں گراہکوں کو کھانا پروسا تھا۔ کالے، بھورے، گورے، پاکستانی، بنگلہ دیشی، عرب، افریقی، امریکی، ان میں سے زیادہ تر وہ چہرے تھے جو شہر کی بھیڑ میں تو ہوتے ہیں لیکن نیو یارک کی چمک سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اسی مسجد کے باہر کھڑی تھی پولیس کی گاڑیاں اور کالی وردی میں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے نیو یارک پولیس کے 6-7 افسر. انہیں دیکھ کر اخباروں کی وہ ساری سرخیاں میرے ذہن میں کوندھنے لگی کہ کس طرح نیو یارک پولیس مسلمانوں اور مسجدوں پر نظر رکھتی ہے, کس طرح مسلمان پولیس پر یقین نہیں کرتے, کس طرح ان میں سے کئیوں کو پولیس روک کر پوچھ تاچھ کرتی ہے. اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. ایسے میں پولیس کے مسلمان افسروں کے لیے وہاں کام کرنا کتنا مشکل ہے. کیا پولیس محکمہ ان پر یقین کرتا ہے؟ کیا ان کی اپنی قوم ان پر یقین کرتی ہے؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے ساتھ میں وہاں پہنچا تھا ایک ٹی وی شوٹ کے لیے, اور وہاں میری ملاقات ہوئی نیو یارک پولیس کے 36 سالہ پاکستانی نژاد امریکی مسلمان آفیسر عدیل رانا سے. وہ وردی میں نہیں تھے, لیکن ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے, بات چیت کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پولیس یا کسی سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ ہیں. وضو کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنا جیکٹ اتارا تو کمر میں بندھی ہوئی سروس پسٹل بھی صاف نظر آ رہی تھی. نماز پڑھتے وقت, تربوز اور کھجور کے ساتھ روزہ توڑتے وقت وہ انہی لوگوں کے بیچ میں کھڑے تھے جن پر ان کا محکمہ انہیں نظر رکھنے کو کہتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ان کے لیے. ان کا کہنا تھا, مذہب انہیں جینے کے اصول سکھاتا ہے اور نوکری کسی اور نوکری کی طرح ہی ہے, دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. نیو یارک پولیس کے بچاؤ میں ان کا کہنا تھا کہ وہاں 1000 سے زیادہ مسلمان آفیسر ہیں. رمضان کے وقت انہیں ہر طرح کی سہولیت دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی ضرورتیں بھی پوری کر سکیں. پچھلے سال تو وہ خود حج کے لیے بھی گئے تھے, اور ان کے افسروں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ چاہیں تو وہاں اپنی وردی بھی پہن سکتے ہیں, جس سے دنیا کو پتا چلے کہ امریکہ کی حفاظت مسلمان آفیسر بھی کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے ادارے ان تصویروں کا یہ کہہ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ امریکہ اب مکہ مدینہ پر قبضہ کرنے کی فراق میں ہے. مسجد میں ہی مجھے ملے پاکستانی گجرات کے ایک صاحب, نام نہیں پوچھ پایا. ان کا کہنا تھا کہ جن ملکوں سے لوگ یہاں آتے ہیں وہاں بھی پولیس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے, اور وہی ڈر یہاں بھی بیٹھا رہتا ہے. کہنے لگے, مجھے یہاں رہتے 25 سال ہو گئے, جس سے بات کرو کہے گا میں تو پاکستان لوٹ جاؤں گا, کیا پتا پولیس کسی کیس میں نہ پھنسا دے. لیکن کسی کو لوٹتے نہ دیکھا نہ سنا. ظاہر ہے عدیل رانا نیو یارک پولیس میں رہتے ہوئے اس کے خلاف کچھ نہیں کہنے والے تھے. جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی کیمرے کے سامنے پولیس کے خلاف نہیں بات کر سکتے تھے. افطار شروع ہو چکا تھا, کھانے والوں کی لمبی قطاریں لگ چکی تھی. تبھی ایک کمرے میں میری نظر پڑی انہیں کالی وردی والے پولیس والوں پر جنہیں میں نے مسجد کے باہر کھڑا دیکھا تھا. وہ روزے سے نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, دنیا کی نظروں میں مسلمانوں کے خلاف تھے, لیکن مسجد میں ہی کام کرنے والا ایک شخص انہیں بڑی عزت کے ساتھ کھانا کھلا رہا تھا, اور وہ بھی بالکل بے فکر ہو کر کھا رہے تھے. کیمرہ دیکھ کر سبھی تھوڑے سے سک پکائے اور پھر مسکرا دیے. عدیل رانا نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا تھا, یقین ایک رات میں نہیں قائم ہوتا ہے, آپ ہم پر یقین کریں, ہم آپ پر یقین کریں تو آگے بڑھنے کا راستہ ضرور نکل آئے گا. ان کی باتوں میں ایمانداری جھلک رہی تھی. ان باتوں پر یقین کرنے کا بھی دل چاہا, لیکن پتہ نہیں کیوں کر نہیں پایا. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیو یارک.
برجیش اپادھیائے کی دی یہ رپورٹ, وہ نیو یارک کی ایک مسجد میں NYPD کے آفیسر لیفٹیننٹ عدیل رانا سے بات کر رہے تھے. بھارت کے کرکٹ بورڈ نے دو بھارتی کرکٹرز کو سٹے بازی کے ایک مبینہ معاملے میں کلین چٹ دی ہے. انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL کے سابق کمشنر للت مودی نے ان دونوں کھلاڑیوں پر الزام لگایا تھا کہ 2 سال قبل ان کھلاڑیوں نے ایک سٹے باز سے کروڑوں روپے لیے تھے. تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر.
IPL کے سابق کمشنر للت مودی نے حال میں انکشاف کیا تھا کہ 2 برس قبل بین الاقوامی کرکٹ کونسل کو لکھے گئے خط میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بھارت کے IPL کی ایک ٹیم کے 2 بھارتی اور ویسٹ انڈیز کے ایک کھلاڑی کو ایک سٹے باز نے کروڑوں روپے دیے تھے. آج ایک نیوز کانفرنس میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں کھلاڑی بین الاقوامی کرکٹرز ہیں اور ICC کو ان الزامات کی تحقیقات کرنی تھی. ابھی تک ICC نے کوئی رپورٹ نہیں دی ہے اور نہ ہی کوئی معلومات سامنے آئی ہیں. اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ کونسل کو ان کھلاڑیوں کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے. انوراگ ٹھاکر نے مزید کہا کہ اگر کوئی کرکٹر بین الاقوامی کھلاڑی ہے تو اس کے لیے ICC ہی تحقیقات کر سکتی ہے.
دہلی سے شکیل اختر اور یہاں سے اربعین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر ما پارس سردہ, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جیمز لاف. میں اجازت چاہوں گا, آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے. خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
یورپ کے اہم رہنماؤں نے پچھلے چند دنوں کے دوران ایتھنز حکام کے رویے پر تنقید کی ہے, تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر یونان کے بیل آؤٹ قرضے سے متعلق مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں. یونان نے آج سے ایک ہفتے کے لیے ملک بھر کے بینک بند کر دیے ہیں, جس کا اثر دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس پر پڑا اور آج بازار حصص میں شدید مندی دیکھنے میں آئی. مصر کے سرکاری وکیل استغاثہ آج ایک کار بم حملے میں زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ نے بعض ریاستوں میں پھانسی سے قبل دی جانے والی متنازع خواب آور ادویات کے استعمال کو جاری رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے خبردار کیا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے برطانیہ کے وجود کو خطرات لاحق ہیں, اور برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا کے تیسری بار عہدہ صدارت پر رہنے کے خلاف ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کے باوجود آج ملک میں انتخابات ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.